چلے جائیں گے ہائے دوست چلے جائیں گے عزیز و رشتے دار چلے جائیں گے میرے ماں باپ میرے بچے بھی مجھے قبر کی تنہائی میں چھوڑ کے چلے جائیں گے اے عزیزو قبر کی پہلی رات
حدیث میں ہے قبر کی پہلی رات گنہگار کے لیے بہت خوفناک ہے بہت وحشتناک ہے اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی سنو کوئی مومن مسلمان مر گیا اس کے لیے دو رکعت نماز وحشت پڑھا کر
ہائے انسان قبر کے اندھیرے میں رونے لگتا ہے کبھی اسے اپنے بچے یاد آتے ہیں کبھی ماں باپ یاد آتے ہیں ہائے جب یہ رو رہا ہوتا ہے دو فرشتے قبر سے نکلتے ہیں فرماتے ہیں اب رونے سے کیا فائدہ جس دنیا میں تجھ نے رو کے اپنے گناہوں کو مٹانا تھا
وہ زندگی تو تُو نے ہنس ہنس کے برباد کر دی
اب قبر میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں
کیونکہ اعمال نامے کی کتاب بند ہو جاتی ہے اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا
دیتا. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جب تک زندہ ہو بڑے خوش نصیب ہو، اگر بیمار ہو تب بھی خوش نصیب ہو، اگر فقیر ہو تب بھی خوش نصیب ہو، اگر زندان میں قیدی ہو تب بھی خوش نصیب ہو. کیوں خوش نصیب ہے؟ فقیر ہے، زندان میں ہے، بیمار ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے خوش نصیب ہو کیونکہ جب تک زندہ ہو تمہارے اعمال نامے کی کتاب کھلی ہوئی ہے. جتنے گناہوں کو مٹانا چاہو مٹا سکتے ہو، جتنی نیکیوں کو بڑھانا چاہو بڑھا سکتے ہو، مگر موت کے بعد ایک گناہ کو تو مٹا نہیں سکتا. اے گناہگار، آج کچھ کر لو، موت کے بعد تو ایک نیکی کو بڑھا نہیں سکتا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے گناہگار، آج یہ تیرے ہاتھ دعا کے لیے آزاد ہے، جتنی دعا مانگے کوئی تجھے منع نہیں کر سکتا، مگر ایک دن آئے گا ان ہاتھوں کو کفن سے باندھ دیا جائے گا، پھر یہ ہاتھ دعا کے لیے تو نہیں اٹھا سکتا. آج یہ زبان تیرے اختیار میں ہے، جتنی مرتبہ کہے یا غفار یا غفار یا غفار کہہ سکتا ہے، مگر موت کے بعد یہ زبان تیرے اختیار میں نہ رہے گی. آج توبہ کر لے موت سے پہلے، موت کی تیاری کر لے. سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ 28 آیت. اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے انسان، جدھر بھی تو بھاگ جائے مگر موت سے نہیں بھاگ سکتا. چاہے تو مضبوط قلعے بنا دے، کیسل بنا دے، جہاں بھی چھپ جائے، مگر تو موت سے نہیں چھپ سکتا. موت ایک ایسا یقین ہے جس میں کافر کو بھی شک نہیں، کوئی انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا. مگر شیطان کیا کہتا؟ شیطان نے خدا سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ایسا اندھا کر دوں گا، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے گناہوں میں، دنیا کے کاروبار میں، کہ یہ بھول جائیں گے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے. اسی لیے انسان گناہ کر رہا ہے، اسی لیے انسان ظلم کر رہے ہیں، اسی لیے ہم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم نے موت کو بھلا دیا، ہم نے قبر کو بھلا دیا، ہم سمجھتے ہمیں موت نہیں آئے گی، اور قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے انسان تو موت سے بھاگ نہیں سکتا، جہاں بھی چلا جائے موت تیرے پیچھے پیچھے آنے والا. اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں لوگوں غفلت سے بیدار ہو جاؤ. یہ غفلت کہ 60-70 زندگی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو، صبح شام دن رات، مگر وہ زندگی جو ابدی زندگی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. اے انسان، یہ زندگی تو خواب ہے، ساٹھ ستر اسی سال کی بھی کوئی زندگی ہے؟ یہاں جو اسی سال بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھے زندگی کیسے گزر گئی، کہتے خواب کی طرح گزر گئی. 30 برس جس کے گزر گئے اس سے پوچھے کیسے زندگی گزر گئی، خواب کی طرح گزر گئی. دنیا خواب ہے، اصل زندگی آخرت.
والآخرت خیر وابقا،
اے مومن اصل زندگی آخرت، وہ بہت اچھی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. یہ تمہارا وطن نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے. تم نے مسافر خانے کو آباد کیا مگر اپنے وطن کو برباد کر دیا.
رسول خدا فرماتے ہیں غفلت سے بیدار ہو جاؤ، کیونکہ غفلت میں جو رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے.
اصحاب کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے ہم میں سے غافلین کون ہے اور ہم میں سے مومنین کون ہے، تاکہ ہم غفلت کو مٹا دیں، ہم مومنین میں شامل ہو جائیں. بہت نورانی حدیث، بہت نورانی نسخہ، ہم سب اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آیا ہم مومنین میں شامل ہیں یا ہم غافلین.
رسول خدا نے فرمایا مسلمانوں غور سے سنو، کیا فرمایا؟ جس کے گھر میں اس کا کفن تیار ہے وہ خود کو مومنین میں سمجھے،
مگر جس کے گھر میں اس کا کفن نہیں ہے وہ خود کو غافلین میں سمجھے. آج ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں غیر ضروری ہیں، انیسسری ہیں. بڑے بڑے قالین بچھا رکھے ہیں، کارپیٹ بچھا رکھے ہیں، فریج ہے، ہر چیز ہمارے گھر میں ہے، اور اگر نہیں ملے گا تو کیا کفن نہیں ملے گا. کفن کب یاد آتا ہے؟ جب بندہ بالکل ہی مر جاتا، یعنی کوئی موت کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں. رسول خدا فرماتے ہیں جس کے گھر میں اس کا کفن نہیں وہ بھی مومن نہیں بنا، وہ غافل ہے. تو کیا کفن بند کر کے رکھ دینا ہے؟ نہیں نہیں، اس کا زیادہ فائدہ نہیں. رسول خدا کچھ اور سکھانا چاہتے،
فرماتے ہیں اے مومن وہ ہے غفلت کو مٹانے کا طریقہ، اے مومن و مومنا، رات کو نماز مغرب سے پہلے یا نماز عشاء سے پہلے رات کے وقت اپنے کفن کو دیکھنا سنت ہے، ثواب ہے. کفن کو کھول کے دعا مانگنا سنت و ثواب ہے. کیا؟ اے خدا اس کفن کو میرے لیے جنت کا کفن بنا دے، اس کفن کو میرے لیے نور کا کفن بنا دے.
اور اس کے ساتھ دعا مانگے اپنے گناہوں کو یاد کر،
اے خدا کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے یہ کفن سانپوں بچھوؤں سے بھر نہ جائے. ہائے میں نے دنیا میں غیبتیں کی، ہائے میں نے دنیا میں گناہ کیے، ہائے میں نے گناہوں کے ساتھ آئے ناشکری کی،
اے خدا میرے کفن کو نور کا کفن بنا لے. اے عزیزو، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں نا وہاں ضرور کفن خرید، کفن خریدنے کا بہت ثواب. انشاءاللہ جو مجلس سن رہے خدا انہیں حج کی سعادت نصیب فرمائے.
اے عزیزو، جب بھی حج میں جایا کریں کفن خریدا کریں، اگر موقع ملے کعبے کی دیوار سے اپنے کفن کو مس کیا کریں،
تاکہ کعبہ گواہی دے کہ اللہ کا نیک بندہ.
اگر موقع ملے قبر رسول خدا کی ذری سے اپنے کفن کو مس کریں، اگر موقع ملے وہ جنت البقیع ٹوٹی ہوئی قبر زہرا
اپنے کفن کو مس کریں، اور اگر اس کے بعد خدا آپ کو موقع دے کربلا جانے کا، حسین کی ذریعے سے اپنے کفن کو مس کریں۔ اللہ اکبر، یہ ہے قبر کی تیاری۔ اور حضرت امام حسین سے رو کے کہیں، آقا حسین، مولا حسین، میں گناہگار ہوں مگر میں نے آپ کا دامن پکڑا ہے، آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا۔ صلوات پڑی محمد والے۔ بار دیگر صلوات۔ آئیے قرآن کی تلاوت کے بعد سب مل کے سب سے اہم دعا مانگیں کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، دنیا سے فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے، جنگ و جدال ختم کرنے کے لیے، گناہوں کے خاتمے کے لیے، ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان دو بزرگواروں کے ادنا خادموں نوکروں میں شامل فرما۔ آئیے مل کے سب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔
اللہم قل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔
صلوات۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم۔ صلوات محمد۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ عزیزان گرامی، خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں مشغول ہیں۔ الحمدللہ، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب عاشق رسول بھی ہیں اور عاشق امام زمانہ بھی ہیں۔ سب مسلمان امام مہدی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، سب دنیا کے مسلمان چاہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تاکہ دنیا میں امن ہو جائے، مسلمان اپنی عظمت کو واپس لے سکیں اور پوری دنیا میں امن کا پرچم بلند ہو جائے۔ آج کس قدر قتل و غارت گری ہو رہی ہے،
دنیا میں کس قدر خصوصاً مسلمان مارے جا رہے ہیں، جہاں بھی دیکھیں مسلمان مر رہا ہے، اگر فلسطین ہے وہاں مسلمان مر رہا ہے، عراق ہے مسلمان مر رہے ہیں، لبنان ہے مسلمان مر رہے ہیں، افغانستان ہے مسلمان مر رہے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں آج مسلمان مظلوم ہیں۔ لہذا سب کی تمنا ہے، سب کی خواہش ہے کہ خدا جلد امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرمائے تاکہ دنیا سے یہ قتل و غارت گری ختم ہو جائے۔ صلوات پر محمد۔ عزیزان گرامی، اس میں جو اہم چیز ہے کہ دشمنان اسلام، شیاطین انس و جن کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، لہذا آپ ہمیشہ ہوشیار رہیے ان سازشوں سے۔ آج مسلمانوں کی کمزوری کا سبب یہی ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم نے بار بار کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جتنا تفرقہ مسلمانوں کے اندر ہے کسی اور فرقے کے اندر نہیں ہے، یہ شیاطین کی کوشش ہے۔ قرآن نے خبردار کیا کہ شیاطین کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان عداوت ہو، دشمنی ہو، بغض ہو۔ لہذا جو بھی ایسی بات کرتا ہے جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، جان لیجیے یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کی آواز ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اے مسلمان جو بھی تمہیں لڑانا چاہتا ہے چاہے انسان کی شکل میں ہو کسی اور شکل میں ہو، تو اسے تم مسلمان نہ سمجھنا، شیطان سمجھنا۔ کاش ہم قرآن کی اس بات پر عمل کرتے تو کبھی شیطان کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ جو ہمیں لڑانا چاہتے وہ ہیرو بن جاتے ہیں، وہ ہمارے لیڈر بن جاتے ہیں۔ جو قوم پرستی کا نعرہ بلند کر کے مسلمانوں کو لڑائیں، جو فرقہ پرستی کا نعرہ بلند کر کے مسلمانوں کو لڑائیں، وہ قرآن کہہ رہا ہے شیطان ہے، مگر ہم اسے اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ شیاطین چاہتے ہیں کہ غلط غلط پروپیگنڈا، شیطان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر جھوٹ اور پروپیگنڈا۔ کیا پروپیگنڈا ہے؟ مسلمان شیعہ جو ہیں ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے، اور سنی حضرات جو ہیں ان کے خلاف شیعوں کے کان بھرتے ہیں کہ سنی حضرات جو ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، ہوشیار رہیے۔ جتنے مسلمان ہیں، شیعہ ہو سنی ہو، جتنے شیعہ ہیں تمام دنیا بھر کے شیعہ، وہ رسول خدا کے سچے صحابی، رسول خدا کے پیارے صحابی، رسول خدا کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی جان مال کو قربان کر دیا، جتنے بھی شیعہ ہیں ان کے قدموں کی خاک چومنے کے لیے تیار۔ وہ شیعہ نہیں جو نبی کے سچے صحابی کو نہ مانے، جنہوں نے جان فدا کر لی، بچے فدا کر لیے، مال فدا کر لیا۔ اسی طرح سے کوئی ایسا اہل سنت کا مسلمان نہیں ہے جو اہل بیت کو نہ مانتا ہو۔ عزاداری وہ بھی کرتے ہیں، اہل بیت کو وہ بھی مانتے ہیں، حضرت علی کو وہ بھی مانتے ہیں۔ جو جو فضائل ہم یہاں بیان کرتے ہیں وہ سارے فضائل ان کے علماء بھی بیان کرتے ہیں اور ان کے علماء بھی کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نہیں، اہل سنت کے بھائی بھی محبت کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے پاکستان میں سیون شریف میں چلے جائیے، وہاں اہل سنت کے جتنے لوگ اکثر سارے کالے کپڑے پہنتے ہیں، بعض نہیں پہنتے، لیکن الگ الگ طریقہ ہے۔ اور جتنے سیون شریف میں اہل سنت ہیں وہ ماتم بھی کرتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں، اپنا اپنا انداز ہے، فضائل کو بھی وہ مانتے ہیں جن جن فضائل اہل بیت کو ہم مانتے ہیں۔ میں آپ کے خدمت میں دلیل کے طور پر ایک آیت جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے، سورہ مریم کی یہ آیت 96 کہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے خدا کا کیا اجر ہے۔ جو ایمان لانے والے ہیں، جو نیک عمل صالح کرنے والے ہیں، خدا کیا کرتا ہے؟ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کو کون سی محبت یہاں لے کر آئی ہے؟ بولیے، امام حسین کی محبت لے کر آئی ہے نا۔ یہ کس نے آپ کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈالا ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے جو مومن ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، جو میری راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، میں دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا۔ اب یہ آیت جو ہے اہل بیت کی شان میں ہے. اب آپ دیکھیے یہ ساری جو تفسیریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اہل سنت کی تفاسیر ہیں. یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے, حضرت علی علیہ السلام کی محبت کو اللہ نے مومنین کے دلوں میں ڈال دیا. یہ تفسیر در منظور ہے, یہ بھی اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے. یہ بھی لکھتی ہے یہ آیت جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. آپ دیکھتے چلے جائیے تفسیر کبھی بڑی بڑی تفسیر ہے, ان سب نے یہ لکھا ہے. تفسیر سمانی, یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. تفسیر قرطبی, یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. تفسیر واحدی, یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. تفسیر روح المعانی, یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. زاد المسیر, یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. معجم الاوسط, یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. معجم الکبیر, یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. اور پڑھتے چلے جائیے مجمع الزوائد, یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. اس سے بھی زیادہ حدیثیں ہیں, یہ ساری اہل سنت کی حدیثیں ہیں. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت کو اللہ نے مومنوں کے دل میں ڈال دیا ہے. لہذا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, یہ دو مسلمانوں کو الگ الگ کرنے کا پروپیگنڈا ہے کہ جناب اہل سنت جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو نہیں مانتے اور صرف شیعہ مانتے ہیں. نہیں نہیں, ہمارے سارے اہل سنت کے بھائی بھی حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں. لہذا مل کر آپ عزاداری کریں, مل کر مجلس کریں, مل کر یہ جلسے کریں تاکہ شیاطین اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں. صلوات پڑی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, آئیے اب مقصد محمد و آل محمد کو بیان کیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں, ہم جنتی بن جائیں. رسول خدا نہیں چاہتے کہ کوئی امتی میرا جہنم میں جائے. رسول خدا نے پتھر کھائے تو اس مقصد کے لیے, رسول خدا نے وطن چھوڑا تو اس مقصد کے لیے, رسول خدا نے اتنے مسائل برداشت کیے, اتنے مسائل برداشت کیے, مگر پھر بھی یہ امت کو بد دعا نہیں دی صرف اس لیے کہ میرے امتی جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں, وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں. اور یہ کربلا والوں کے دن منا رہے ہیں. کربلا والے کربلا میں کیوں آئے؟ کس لیے قربانیاں دی؟ اس لیے کہ امت جو ہے گناہوں سے بچ جائے, امت جو ہے جہنم سے بچ جائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرام, کیوں انسان جہنم کی طرف جاتا ہے؟ جہنم تو بہت بری چیز ہے. حدیث میں ہے کہ جب جہنم کو خدا نے خلق کیا تو جبریل سے کہا جا کے معائنہ کرو, دیکھو جہنم کیسی. جبریل نے جا کے دیکھا, الامان الامان کی فریادیں بلند کی, کہا کون بدبخت ہوگا جو اس برے پست خطرناک غلیظ وحشتناک مقام پر آئے گا. خدا نے کہا جبریل تو نے بہت جلد فیصلہ کر دیا. اب خدا نے جنت کو بنایا, کہا جا جبریل جا کے جنت کو دیکھ. جنت کی وہ نعمتیں جو دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے, وہ باغ و بہش جو ہم نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھے, وہ کھانے لذیذ جو دنیا میں ہم نے کبھی نہیں کھائے. جب حضرت جبریل نے دیکھا اتنے حیران ہو گئے, کہا کون بدبخت ہوگا جو جنت میں آنا پسند نہیں کرے گا. خدا نے کہا پھر تو نے جلد فیصلہ سنا دیا, تو نے صرف جنت کو دیکھا اور جنت جہنم کو اور فیصلہ کر دیا, لیکن تو نے راستوں کو نہیں دیکھا کہ جہنم جانے والے راستے پر کیا بچھایا ہوا ہے اور جنت والے راستے پر کیا بچھایا ہوا ہے. صلوات پڑی محمد والے. ذرا راستہ بھی دیکھ لے. اب جبریل نے جب راستہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ جہنم کے راستے پر جتنے پب ہیں وہ سجے ہوئے ہیں, شراب خانے وہیں سجے ہوئے ہیں, سینمائیں وہیں پر ہیں, ناچنے والی عورتیں وہیں ہیں, گانے بجانے والے وہی ہیں, جتنے گناہ ہیں جتنے حرام کے پیسے ہیں سارے جو ہیں گناہ شیطان نے سجا سجا کر رکھے ہیں اور لوگوں کو فریب دے رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. اب جو راستے پر یہ بچھے ہوئے گناہ دیکھے, یہ شراب خانے دیکھے, یہ کلب دیکھے, یہ ڈانس دیکھے, یہ فلمیں, یہ گناہ, یہ حرام, یہ پیسہ, یہ شان و شوکت, یہ وزارت, یہ صدارت, یہ عہدے, جب اتنے سارے دیکھے, اب جبریل کہنے لگے مالک میں نے غلط کہا تھا, بہت سارے بے وقوف ظاہری چند روزہ لذتوں کی وجہ سے خود کو جہنم میں گرا دیں گے. آخر ایسا ہے. اور دیکھا فرمایا جاؤ جنت کا راستہ دیکھ. اب جنت کے راستے کو دیکھا تو وہاں روزے کی پیاس بھی ہے, وہاں مشکلات بھی ہیں, وہاں قربانی بھی دینی ہے, وہاں خمس بھی دینا ہے, وہاں زکات بھی دینی ہے, وہاں پر امر بالمعروف بھی کرنا ہے, وہاں لوگوں کی گالیاں بھی سننی ہے اور صبر بھی کرنا ہے, لوگوں کی باتیں بھی سننا ہے اور جواب نہیں دینا, ہزار تکالیف ہیں. اب بھی جبریل نے کہا میں نے غلط کہا تھا. بہت سارے لوگ ظاہری مختصر تکلیفوں کو دیکھ کر جنت کے آنے سے گھبرا جائیں گے. صلوات پڑھی محمد عالم. عزیزان گرامی, ہمارا عنوان ہے جہاد اکبر. سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں میدان میں جا کر تلوار سے لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے. بھائی کافر پہ تلوار چلانا آسان ہے مگر اپنے نفس امارہ پہ تلوار چلانا بہت مشکل ہے. کہتے ہیں اگر نفس امارہ کو نہ مارا تو نے کیا مارا. اصل تو نفس امارہ کو مارنا ہے. اور رسول خدا فرماتے ہیں اے مسلمانوں, اے میرے صحابیوں, تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اب ذرا سوچئے. ہم کہیں گے جناب جو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, جس نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا وہ سب سے بڑا دشمن ہے, جس نے مثلا یہ کام کیا ہمیں نقصان پہنچایا وہ سب سے بڑا دشمن. رسول خدا کہہ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے, اور خود ہی بتلایا کون ہے سب سے بڑا دشمن. فرمایا کسی انسان کو سب سے بڑا دشمن نہ سمجھنا, کسی جن کو سب سے بڑا دشمن نہ سمجھنا. کون ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن؟ فرمایا سب سے بڑا دشمن تمہارا تمہارے سینے کے اندر نفس امارہ ہے. کیونکہ دنیا کا دشمن تمہیں قتل کر سکتا ہے, تمہارے گھر کو جلا سکتا ہے, تمہارے بزنس کو برباد کر سکتا ہے, مگر تمہیں جہنمی اور ملعون نہیں بنا سکتا, تمہیں شمر جیسا ملعون نہیں بنا سکتا. لیکن اگر کوئی دشمن ہے سب سے خطرناک تو وہ ہمارا نفس ہے, ہمارے سینے کے اندر ہے, یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اور کتنے بیچارے لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ نفس کیا ہے, جنگ کیا ہے. عزیزان گرامی, بے خبر مارے جاتے ہیں. یہ جنگ ہر ایک کے سینے میں چل رہی ہے. ایک طاقت گناہ چاہتی ہے اور ایک طاقت عبادت چاہتی ہے, ایک طاقت خدا کی مخالفت چاہتی ہے اور ایک طاقت خدا کی اطاعت چاہتی ہے. روح کو مزہ ملتا ہے عبادت میں تو نفس کو مزہ ملتا ہے گناہ میں. صلوات پڑھی محمد علیہ. دونوں کی متضاد صفات ہیں, الگ الگ صفات ہیں. نماز میں کس کو مزہ ملتا ہے؟ روح کو ملتا ہے. اور گانے سننے میں کس کو مزہ ملتا ہے؟ نفس امارہ کو ملتا ہے. عزیزان گرامی, فلم دیکھنے میں, زنا کرنے میں, جوا کھیلنے میں, شراب پینے میں کس کو یہ مزہ ملتا ہے؟ یہ نفس امارہ کو مزہ ملتا ہے. لیکن روح کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. قتل سے گناہ کبیرہ, روح تڑپ جاتا کہ تو نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دی. لیکن اگر انسان روح کی آواز کو لبیک نہ کہے تو آہستہ آہستہ روح کمزور ہو جاتی ہے, اس کی آواز کمزور ہو جاتی ہے. پھر ایک اسٹیج ایسا بھی آتا ہے کہ روح کی آواز دب جاتی ہے. گناہ انسان کرتا ہے, آواز نہیں آتی. اب اسے گناہ میں لذت ملنے لگتی ہے. جیسے جو آدمی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, پہلی مرتبہ کسی نے قتل کیا تو کہتا پوری رات میں نہ سو سکا کہ میں ایک انسان کا قاتل بن گیا, میں جہنمی بن گیا, ایک انسان کو میں نے مار دیا, پوری رات میں نہ سو سکا. کئی راتیں نہیں سو سکتے بعض لوگ خوف سے. لیکن پھر دوبارہ قتل کیا, اب ڈر اور کم ہو گیا. تیسری مرتبہ اب وہ شرافت کی آواز, اندر کی آواز, ضمیر کی آواز دب گئی. چوتھی مرتبہ قتل کیا اور آواز ختم ہو گئی. پانچویں چھٹی, اب یہ قاتل جو پروفیشنل قاتل ہیں کہتے ہیں اب تو آواز آنا ختم ہو گئی, الٹا ہمیں لذت ملنے لگی. نعوذ باللہ, یعنی فطرت کے خلاف ہے. اللہ نے انسان کی فطرت میں رحم رکھا ہے, لیکن جب گناہ کے پیچھے انسان گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فطرت انسان کی دب جاتی ہے, شرافت کی آواز ختم ہو جاتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں تیرے ضمیر کی آواز کا آنا بند ہو جائے, تو گناہ سے لذت لے رہا ہے اور تجھے شرم بھی نہیں آ رہی, تجھے تکلیف بھی نہیں آ رہی, اگر یہ اسٹیج تیرا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک کل انعام, پھر تو انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے. تو انسانیت کھو چکا ہے. کہ گناہ کے مقابلے میں تجھے تکلیف ہونی چاہیے مگر الٹا تجھے لذت ملتی ہے، مزہ ملتا ہے، یعنی تیری شرافت کی آواز ختم ہو چکی، تیری انسانیت کی آواز ختم ہو چکی، تیری روح مر چکی ہے۔ عزیزان گرامی، بعض لوگ جب ہزار مرتبہ، سو مرتبہ، دو ہزار مرتبہ ایک گناہ کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے جو روح کو تکلیف ملتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، آواز بھی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ گناہ پر جرأت مند ہو جاتے ہیں، لذت ملتی ہے۔ لیکن اگر انسان زندہ ہے، اس کی روح زندہ ہے، تو گناہ بہت ہی غلیظ ہے، گناہ بہت ہی خطرناک ہے، گناہ سے بہت تکلیف ملتی ہے روح کو۔ میں مثال دوں، ہم اس معصوم امام کے ماننے والے ہیں، اللہ اکبر، ایک ایسے امام کا تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے 14 برس زندان میں گزارے، مگر یہ ایسے امام تھے کہ زندان میں رہ کر بھی ہزاروں لاکھوں انسانوں کی تربیت کر رہے تھے۔ اب ایک مومن زندان کا افسر بن گیا، جیلر بن گیا جیل کا، اس نے دیکھا امام کا زندان بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک، ایسا زندان تھا کہ امام کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، ظالموں نے تیر لگا رکھے تھے، تلواریں لگا رکھی تھی، اور امام سیدھے پاؤں کر کے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنا سخت جو ہے یہ زندان تھا۔ امام حالت رکوع میں رہتے تھے، نہ پاؤں سیدھے کر سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ ایک مومن جب جیلر آیا، اس نے کہا میں برداشت نہیں کروں گا، چاہے حاکم مجھے مار دے، چاہے حاکم مجھے زندان میں ڈال دے، مگر میں فرزند رسول اور فرزند زہرا کو اس حال میں کیسے دیکھوں۔ وہ وہاں سے لے کر آئے، اپنے بنگلے اپنے گھر میں لے کر آئے، آرام دہ بستر دیا، آرام دہ کمرہ دیا، غلام دیا، نوکر دیا، کہا مولا میں مجبور ہوں، مگر اس حالت میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ بس امام نے فقط ایک رات گزاری، کہا کہ تیرے اس گھر میں، تیرے آرام دہ بستر پہ، تیرے آرام دہ کمرے میں مجھے زندان سے زیادہ تکلیف ملی۔ یہ مومن حیران ہو گیا، کہا مولا کسی نوکر نے آپ کی انسلٹ کی ہے، کسی نے کچھ غلط کہا، آپ کی کسی نے توہین کی؟ مولا وہ تو زندان اتنا خطرناک ہے، سورج نظر نہیں آتا، وہ زندان تو اتنا خطرناک، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، آپ پاؤں سیدھے نہیں کر کے سو سکتے ہیں، یہاں تو نرم دہ بستر ہے، یہاں تو ہر طرح کا آرام ہے، اچھا کھانا ہے، وہاں کھانا بھی آپ کو صحیح نہیں ملتا۔ امام فرماتے ہاں ظاہری اس زندان میں میرے بدن کو تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس آرام تیرے گھر میں میری روح کو تکلیف ہو رہی۔ اور جسم کی تکلیف ہم برداشت کر سکتے ہیں، مگر روحانی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ روح ابدی ہے، جسم تو فانی ہے، روح ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، روح پہ ہمارا وجود ہے۔ یہ حیران ہو کر کہتا ہے اے میرے آقا، اے میرے امام، آپ کو میرے گھر میں کیا روحانی تکلیف ہوئی؟ فرمایا تمہارا جو ہمسایا ہے نا، تمہارے جو نیبر میں رہتا ہے، وہ پوری رات میوزک بجاتا رہا، وہ پوری رات گانا سنتا رہا، گانا گویا ہے، گانا بجاتا ہے، میوزک بجاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کے میوزک کی آواز اور اس کے گانوں کی آواز جب میں رات کو سن رہا تھا تو میرے روح پر اس سے زیادہ تکلیف ہوئی، جبکہ زندان میں ظالم مجھے تازیانے مارتے تھے، اتنی تکلیف مجھے نہیں ہوئی جتنی تکلیف تیرے گھر میں ہوئی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہمیں میوزک سے لذت مل رہی ہے، کیونکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، احساس ختم ہو گیا، یعنی اس گناہ کے بارے میں روح مردہ ہو چکی ہے، روح کے اندر گناہ سے شدید نفرت ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہوشیار ہو جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قدر ہم گناہ کریں کہ ہماری فطرت، ہماری نیچر جو اسلام پر ہے وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے گناہ کی کثرت کی وجہ سے انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانتا نہیں کہ گناہ کیا ہے، گناہ کی صرف لذت کو دیکھتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے انسان تو فقط گناہ کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے مگر گناہ کے باطن سے بے خبر ہے۔ جو تو چھپ کے بھی گناہ کرتا ہے نا، جو بند کمرے میں بھی گناہ کرتا ہے، تجھے پتا ہے گناہ کے اثرات کتنے بھیانک ہیں، کتنے خوفناک ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے گناہ کے اثرات پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں، تیرے گناہ کے اثرات دریاؤں پر پڑتے ہیں، سمندر کے پانی پر پڑتے ہیں۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ طوفان کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ پہاڑ آتش فشاں کیوں ٹوٹتے ہیں؟ یہ سب سب انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے اس کے اثرات ہیں, ہم ان اثرات سے بے خبر ہیں. عزیزو یہ عذاب آتے ہیں, اسی لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اپنے ان گناہوں سے معافی مانگ لو. اللہم اغفر لی الذنوب اللتی, اللہ اکبر, اے انسان تو فقط گناہ کی لذت کو دیکھ رہا ہے مگر تیرے گناہوں کی وجہ سے تنزل البلا, آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. کبھی بادل سے تیرے اوپر بجلی گرتی ہے, کبھی زلزلے آتے ہیں. یہ سب ہمارے گناہوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے. عزیزان گرامی, ہم سمجھتے ہم نے گناہ کیا بات ختم ہو گئی, کہیں گناہوں کی وجہ سے مختلف عذابات آتے ہیں. لہذا گناہ کو معمولی نہ سمجھے اور یہ دوسری حدیث سن لیں. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے مگر گناہ کا اثر یہاں پر بھی ہے. گناہ ہم یہاں کرتے ہیں اور قبر میں بچھو وہاں بنتے ہیں. گناہ ہم یہاں کر رہے ہیں, اثر عالم برزخ میں. زہر الفساد, جو تو فساد کرتا ہے اس کا اثر زمین پر بھی پڑتا ہے, اس دنیا پر بھی پڑتا ہے, عالم برزخ پر بھی پڑتا ہے. اے انسان, دوسری حدیث, قیامت کے دن جب انسان گنہگار اپنے گناہوں کو دیکھے گا. یہ دنیا میں تو گناہ بڑے لذیذ تھے, زنا کی اس نے لذت حاصل کی, شراب پیا اس نے شاید لذت حاصل کی ہو, کسی کا حق کھایا دنیا میں اسے لذت ملی, لیکن قیامت میں جب گناہ کے باطن کو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ حدیث کہہ رہی ہے جب گنہگار اپنے گناہوں کے باطن کو دیکھے گا, اللہ اکبر, اس کے آنکھوں سے خون کے آنسو بہیں گے. آنکھوں سے خون بہے گا. اے دنیا میں اندھا تھا میں نے صرف لذت کو دیکھا مگر انجام کو نہیں دیکھا. مگر دنیا میں نہیں دیکھتے آپ؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے لوگو اعوذ باللہ من الذنوب التی تو اجل الفنا. اے لوگو, تمہیں پتا نہیں بعض گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. حدیث کو نقل کر رہے ہیں, 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے. اے انسان, کیوں خود پہ ظلم کر رہا ہے؟ آج سائنٹیفک یہ ثابت ہو چکا ہے, یہ ایڈ کی بیماری, اس کا ریزن کیا ہے؟ زنا ہے, ہوموسیکشولیٹی ہے. یہ پہلے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں خبردار کیا, اس وقت لوگ نہیں مانتے تھے. آج سائنس نے منوا دیا, فرمایا زنا وہ گناہ ہے جس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. اے انسان, کیوں خود کو برباد کر رہا ہے؟ وہی لذت تو حلال طریقے سے لے سکتا ہے, تو کیوں حرام طریقوں کو استعمال کر کے دنیا بھی برباد کرتا ہے؟ آخر دنیا میں ایڈ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا, سرویکل کینسر زنا کی وجہ سے, 13-14 کینسر ہیں جو زنا کی وجہ سے ہیں. اور کس طرح سے موت پہ موت, لاکھوں ملین لوگ جو ہیں اس زنا بدکاری کی وجہ سے مر جاتے ہیں. یہ تو دنیا میں ہے, اس کا نتیجہ آخرت میں کیا؟ ہمارے پیارے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ. عزیزو, اگر انسان غور و فکر کرے تو دنیا میں بھی اثرات گناہ کے دیکھ لیتا ہے. بہت سارے اثرات بھیانک ہیں. ایک سچا واقعہ ہے, بہت تاریخ میں سے واقعات اسلام کی تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں. ایک نوجوان تھا, اس کی بیوی دونوں بڑے نیک تھے, متقی تھے. یہ نوجوان جو بزنس مین تھا, اکثر سفر پہ جاتا تھا اور جب واپس آتا تھا کبھی 2 مہینے کبھی 1 مہینہ دور رہتا تھا بیوی سے, تو بیوی اس پر احسان جتلاتی تھی کہ دیکھ تو 2-2 مہینے غائب رہتا ہے مگر میں شریف عورت ہوں, میں تیری عزت کا خیال رکھتی ہوں, تیری ناموس کا خیال رکھتی ہوں, تو نبی ہو تو میں کوئی گناہ نہیں کرتی. تو یہ جواب دیتا تھا صحیح ہے کہ تو نیک ہے, متقی ہے, اللہ نے مجھے نیک بیوی دی ہے, کبھی تو غیر مرد کی طرف نہیں دیکھتی, مگر اس میں صرف تیرا کمال نہیں ہے کیونکہ میں بھی جب باہر جاتا ہوں تو میں بھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھتا. تو اللہ کا قانون اس طرح سے ہے کہ اگر میں نے کسی کی بہن ماں کو نہیں دیکھا تو میری بہن ماں کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا. تو اس عورت کو جو غصہ آتا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے, جبکہ میں کنٹرول کرتی ہوں, میں عفت کو, اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہوں اور یہ بات نہیں مانتا, تو اس عورت کو شیطان نے بھٹکایا. اس عورت نے گویا اسے چیلنج دیا کہ ایسا نہیں ہے, میں جو ہے متقی ہوں, میں خود کو بچاتی ہوں. اس نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, یک طرفہ نہیں ہے, میں بھی ایسے کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, آج میں گندی بازار میں جاتی ہوں, یقیناً میں گناہ کر سکتی ہوں. تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو ٹھیک ہے, تو آزما لے اس چیز کو، مگر میرا عقیدہ یہ ہے کیونکہ میں نے کسی کی بہن ماں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو کوئی میری بیوی کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ یہ عورت چلی گئی، میاں نے اجازت دی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں گندی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں وہاں جا کے کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا، لیکن نہیں معلوم اسے کیا ہوا، اس نوجوان کو آگ لگی، کیا ہوا کہ وہ چیخ مارتا ہوا کوئی وہاں سے بھاگ گیا۔ اب یہ خود بھی حیران ہوئی، آئی واپس شوہر سے کہنے لگی تو سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے، میں کھڑی رہی، کوئی میری طرف نہیں دیکھتا تھا، گندی جگہ تھی، مگر ایک نوجوان آیا اور اس نے میرے شانے پر ہاتھ مارا، مگر نہیں معلوم اسے کیا ہوا، وہ بھی چیختا ہوا بھاگ کے چلا گیا۔ تو وہیں پر اس نوجوان نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا وعدہ سچا ہے، کہا کہ یہ اس لیے کسی نوجوان نے تیرے بازو پہ ہاتھ مارا کہ جب میں غیر شادی شدہ تھا تو میں نے بھی ایک عورت کے نامحرم کے بازو پہ ناجائز ہاتھ مارا تھا، اس لیے یہ گناہ میرے سامنے آیا۔ عزیزو، اگر انسان غور کرے، اندھا نہ ہو جائے، فکر کرے، تو گناہ دنیا میں بھی سامنے آتا ہے، آخرت میں تو یقیناً آتا ہے، قبر میں تو یقیناً آتا ہے، مگر گناہ کے اثرات اتنے عظیم ہیں اور اتنے خطرناک ہیں کہ یہ گناہ کے اثرات دنیا میں بھی انسان کو ستاتے ہیں۔ نورانی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے، لوگوں زنا سے بچو، زنا سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ آج ایڈ کی بیماری نے، کینسر نے ثابت کر دیا، اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے صرف یہاں عمر کم نہیں ہوگی، زانی اگر مر جائے اور توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول رکھا ہے، کسی کے لیے بند نہیں کیا، لیکن اگر کسی کو موت آ جائے اور وہ زانی تھا، بدکار تھا، اس نے توبہ نہیں کی، رسول خدا فرماتے ہیں جیسے قبر میں پہنچے گا، جیسے اسے دفنائیں گے، تو قبر سے 300 عذاب کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک دروازے سے سانپ حملہ کریں گے، ایک دروازے سے بچھو حملہ کریں گے، ایک دروازے سے آگ نکلے، اللہ اکبر۔ آج ہم ایک سام بچھو کو برداشت نہیں کر سکتے، بتائیے اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب ہزاروں بچھو ہم پر حملہ آور ہوں گے، جب جہنم کی آگ ہمیں جلائے گی، اور وہاں تو موت بھی نہیں آنی ہے، موت تو ایک مرتبہ آئے گی، پھر وہاں انسان تڑپتا رہے گا، اپنے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ لہذا آج موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے عزیزو، چلیں درے رحمت کی طرف، توبہ کے دروازے کی طرف چلیں۔ اے خدا، ہم گنہگار تیرے بندے ہیں، ہم خاطی تیرے بندے ہیں، شرمندہ ہو کر آئے ہیں تاکہ تو ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب مل کے بلند آواز سے، نہ شرمائیں اللہ کا نام لینے سے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، سب مل کے گئے، یا اللہ، ماشاء اللہ، یا مجیب یا دعوت، یا مجیب دعوت المضطرین، اے
اے مزدرا پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ، اے عزیزدار و عزیزوں و عزاداروں، سنیں گے کربلا میں کون مزدرا پریشان تھی، وہ جس محل کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی کی لاش بے غور و کفن ہو، اس زینب سے بڑھ کے پریشان کون ہوگا؟ او ظالموں نے 11 محرم کو خیمے جلا دیے، نورانی کفن حسین کو لوٹ کے لے گئے، ظالموں نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، نبی کی نواسیوں کی چادریں بھی چھین لی، اے عزیزو دعا کرتے ہیں خدا سے، استعاذ کرتے ہیں میرے اللہ، تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، بی بی زینب کو ایک پریشانی تو نہیں تھی، کبھی سکینہ کے لیے پریشان تھی تو کبھی علی اصغر کی ماں کے لیے پریشان، علی اصغر کی ماں بار بار بے ہوش ہوتی تھی، کبھی زینب بیمار سجاد کے لیے پریشان تھی، او میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، اگر اس مجلس میں کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے،
اے میرے اللہ اگر کوئی مریض ہے، ہمارے مولانا علی رضا صاحب رضوی بیمار ہیں، اے خدا انہیں شفا دے، او میرے اللہ جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں جہاں مریض ہیں انہیں شفا دے، آ یا کاشفا قرب المکروبین، سب مل کے کہیں یا غیاث مستغیثین، یا غیاث مستغیثین، یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ،
آج میں تیرے در پہ تنہا نہیں آیا، تو نے خود فرمایا ہے قرآن میں وابتغوں الیہ الوسیلہ، وسیلے کے ساتھ آیا کرو، او میرے اللہ آج دو یتیم بچوں کو وسیلہ بنا کر آیا ہوں، یہ کس کے یتیم بچے ہیں؟ اے خدا مسلم کے یتیم بچوں کا تجھے واسطہ، حضی دو چھوٹے چھوٹے بچے مسلم کے، بابا شہید ہو گئے پردیس میں، بچوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، ایک بچہ اماں سے بھی بچھڑا بابا سے بھی بچھڑا، آئے بیمار ہے سخت بیمار ہے، بڑے بھائی نے گود میں لے رکھا، عزیزوں ادھر سے جو جیلر تھا جو دروں کے زندان تھا وہ سو رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، وہ رو کے کہہ رہی ہے زندان کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے داروغہ زندان، نبی کی بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا، تیرے بچوں آرام سے گھر میں سو رہے ہیں، میرے دو بچے زندان میں ہیں، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں بیمار بھی، داروغہ روتا ہوا اٹھا زندان میں آیا، کیا دیکھا؟ بڑا بھائی رو رہا ہے، چھوٹے بھائی کو گود میں لے رکھا، داروغہ نے پوچھا ہوگا شہزادے کیا تیرا بھائی مر گیا؟ بڑا بھائی رو کے کہتا نہیں نہیں ابھی زندہ ہے، اماں سے بچھڑا ہے، ہمارے بابا بھی مارے گئے، میرا بھائی اماں اماں کر کے رو رو کے غش کھا گیا، داروغہ زندان کہتا ہے شہزادے میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، شہزادے نے کہا ہوگا داروغہ اگر تو ہماری مدد کرنا چاہتا اپنی بیوی کو زندان میں لے آ، اور تیری بیوی ایک مرتبہ میرے بھائی کو گود میں لے اور ہائے بیٹا کہہ کے سینے سے لگا، شاید میرا بچہ شاید میرا بھائی بچ جائے، اے عزیزو، داروغہ روتا ہوا گھر گیا، آدھی رات کا وقت، بیوی سے کہا جلدی کرو برقعہ اٹھاؤ زندان چلو، بیوی نے کہا میں شریف عورت ہوں مجھے آدھی رات کو زندان میں نہ لے جا، اس نے رو کر کہا کائنات کی شریف بیوی او زہرا اجڑ گئی، زہرا زندان میں رو رہی ہے، یہ سننا تھا یہ مومنہ زندان میں آئی بچے کو گود میں لیا، جیسے سینے سے لگایا بچے نے سمجھا شاید مدینے میں ہوں اور اماں کی گود میں ہوں، بچے نے دونوں باہیں مومنہ کی گردن میں ڈال دی، رو
گھر کا اماں بابا مارے گئے اماں بابا کی لاش کے پاؤں میں رسی باب کے ظالم گلیوں میں پھرا دے رہے ماتم حسین